میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے سمجھو عکسِ کفِ پائے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھو عکسِ کفِ پائے احمد، عرضِ طیبہ کی ہر ہر گلی کو، سمجھو عکسِ کفِ پائے احمد، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ ادھر بیٹھا اسی کی شکل ہے، آپ یہاں بیٹھے سر، آپ نہیں چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، خوشبو کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ نیند غائب ہے اور جشن سر
ہر ہر گلی کو، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو کیوں نہ چومے بدشاہ مومن ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا وے کلی کو اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا وے کلی کو یادوں کے صدقے میں اختر اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کلی کو دل لگی کر دیا بے کلی کو جب لگائے
آج ہمارے یہاں ہمارے حضرت مرشدنا مولانا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت جناب کامران عالم صاحب کی صاحبزادی کا ناظرہ قرآن پاک ختم ہوا ہے. اس حوالے سے جو ہے کچھ احادیث مبارکہ قرآن پاک کے فضائل پڑھ کر سنانے کا ارادہ ہوا. یہ میرے ہاتھ میں مظاہر حق شرح مشکات شریف احادیث مبارکہ کے مجموعے کی کتاب ہے. کچھ احادیث مبارکہ عربی میں برکت کے لیے پڑھ کر سناتا ہوں کیونکہ یہ الفاظ نبوت ہیں. اللہ تعالیٰ ان الفاظ نبوت میں جو نور نبوت مخفی ہے ہم سب کے قلوب میں اتار دیں اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک و عظیم الشان دولت ہے کہ اس کا مقابلہ پوری کائنات میں کوئی نعمت نہیں کر سکتے اور یہ انسانیت کی فلاح کا یقینی اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اصلاح کامل فرما دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بشارت دے رہے ہیں جو کائنات کے عقل مند ترین ہستی ہیں اور اللہ تعالی کی محبوب ترین ہستی ہیں اور اللہ تعالی کے مزاج شناس ہیں اور قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وہ تو یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جو قرآن سیکھے اور سکھائے بھی. اور ہمارے یہاں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جس نے خوب مال کما لیا, جس نے خوب اچھا بنگلہ سیٹ کر لیا, اچھے کاروبار سیٹ کر لیا اور نوکر چاکر اور حشم قدم جمع کر لیا. یا کوئی بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا دنیاوی فنون کو. ہم میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو ان کو بہتر جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا وہ ہم میں سب سے بہتر شخص ہوگا. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا نحب ذلك. فقال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ہم صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے. صفہ ایک چبوترا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے، جس چبوترے پر تمام اصحاب جن کے حجرے میں کوئی حقوق واجبہ نہ تھے، گھر بار نہ تھا، بیوی بچے نہ تھے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتصاد فیض کے واسطے اس چبوترے پر ہر وقت بیٹھے رہتے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ان سے اقتصاد فیض کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق، یہ دو بازاروں کے نام ہیں عرب کے، بطحان اور عقیق، اس کی طرف جائے اور وہاں سے دو اونٹنیاں بڑے بڑے کوہان والی بغیر کسی گناہ کے اور بغیر انقطاع صلہ رحمی کے لے آئے. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو کہ تم میں سے جو شخص مسجد میں جاتا ہے اور وہاں کتاب اللہ کی دو آیتیں کسی کو سکھاتا ہے یا خود پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، تین آیتیں اس کے لیے ایسی تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیتیں اس کے لیے ایسی چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں. حاصل یہ کہ آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے، جتنی آیتیں پڑھے گا اسی قدر اونٹنیوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ہے. یہاں یہ بات بتلانے والی ہے کہ عرب میں اچھی اچھی اونٹنیوں کی بے حد قیمت تھی، بڑے کوہان والی، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت سے، ان کی نظر میں جو چیزیں محبوب تھیں ان کی رعایت سے مثال پیش کی، ورنہ قرآن پاک کی ایک آیت دونوں جہان کی نعمتوں اور دولتوں سے افضل ہے. اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی کہ یا تو سکھلا دیں یا پڑھ لیں. لہذا جو آدمی نماز فجر کے بعد اذکار وغیرہ کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، مثلا تینوں قل پڑھ رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے تو اس میں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم جو ہے وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو آیت کے لیے کیسی بہترین انعام کی بشارت دی ہیں. اور اسی طرح آگے احادیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ قل ہو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہیں، تو حفاظت کی حفاظت ہے اور اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اجر و ثواب الگ ملے گا. جتنی زیادہ اچھی نیتیں کسی نیک عمل میں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیہ شاق له اجران. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے اور بزرگ اور نیکوکار ہیں، اور وہ شخص کے جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے دو ثواب ہیں، یعنی دوہرا اجر اس کو ملے گا جو اٹک اٹک کے پڑھے گا۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کی کتابیں نقل کرتے ہیں، اور ماہر قرآن وہ شخص ہے جس کو قرآن خوب اچھی طرح یاد ہو۔ تو لہٰذا اس کا حشر ان فرشتوں کے ساتھ ہے، یہ ان فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں ان سے مراد ہو کہ ان کے ساتھ ہے وہ۔ بہرحال فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہونا خود ایک بزرگی کی بات ہے۔ تو ماہر قرآن یعنی جو قرآن پڑھاتے ہیں اچھے طریقے سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ عظیم الشان بشارت ہے کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فرمایا کہ ماہر قرآن کو تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اس وجہ سے کہ اسے ملائکہ کی رفاقت جیسی عظیم الشان سعادت کی بشارت دی گئی، لیکن اٹک اٹک کر پڑھنے کے لیے بھی، پڑھنے والے کے لیے بھی، بے اعتبار مشقت کے ایک طرح کی فضیلت اور ثواب ثابت ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا على اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو اشخاص کے بارے میں حسد جائز ہے۔ حسد یہاں بمعنی رشک کے ہے، جیسے رشک کرتے ہیں۔ حسد تو ایک گناہ ہے، لیکن یہاں ان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی تمنا جسے رشک کہتے ہیں وہ جائز ہے۔ ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی، اور وہ شخص بعض اوقات کے علاوہ دن رات کے اکثر حصے میں اس قرآن پاک میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور اس کو دن رات کے اکثر حصے میں خرچ کرتا ہو۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رجل یقرا سورۃ الکہف و الی جانبه حصان مربوط بشتنین فتغشته سحابۃ فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له فقال تلك السکینۃ تنزلت بالقرآن۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک دن سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے قریب ہی اس کا گھوڑا دو رسوں سے بندھا تھا کہ اسے ایک ابر کے ٹکڑے نے ڈھانک لیا۔ وہ قریب سے قریب ہونے لگا، یہاں تک کہ گھوڑے نے گھبرا کر اچھل کود شروع کی۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی جو قرآن پڑھے جانے کی وجہ سے اتری تھی۔ قرآن پاک کو خوب محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوب توجہ اور اہمیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور خوب اچھا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یاد رکھو شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ پورے قرآن کے پاک، قرآن پاک کے متعلق یہ بشارت ہے، اگرچہ اس میں سورہ بقرہ جو ہے خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ مثل قبرستان کے ہوتا ہے۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ تہائی قرآن کیسے پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو الله احد تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جس شخص نے رات میں یہ سورت پڑھ لی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من اول سوره الكهف عصم من الدجال. حضرت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه راوی ہیں کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے تو وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب كيف تقرا في الصلاه؟ فقرا ام القران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انزلت في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الزبور ولا في القران مثلها وانها سبع من المثاني والقران العظيم الذي اعطيته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نماز میں تم کس طرح یعنی کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسی سورہ نہ تو تورات نہ ہی انجیل اور نہ ہی زبور میں اتاری گئی ہے اور نہ ہی قرآن میں نازل کی گئی ہے. سورہ فاتحہ سبع مثانی ہے، یعنی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. نماز میں سورہ فاتحہ لازم ہے پڑھنی، تو اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. قرآن پاک کے اس مختصر سے حصے کو قرآن عظیم کہا گیا ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القران فاقرؤوه فان مثل القران لمن تعلم فقرا وقام به كمثل جراب محشوب مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب اوكي على مسك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن سیکھو اور پھر اسے پڑھو، اور یہ یاد رکھو اس شخص کی مثال جو قرآن سیکھتا ہے پھر اسے ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اس میں مشغولیت یعنی تلاوت وغیرہ کے لیے شب بیداری کرتا ہے، اس پھیلی کسی مثال ہے جو مشک سے بھری ہو جس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا اور سو رہا، یعنی وہ قرآن کی تلاوت قرأت شب بیداری سے غافل رہا یا اس پر عمل نہ کیا، اس تھیلی کسی ہے جسے مشک پر باندھ دیا گیا ہو، یعنی اس کی خوشبو پھوٹتی نہیں ہے. یہ چند احادیث مبارکہ فصل اول سے میں نے پڑھ لی. یہ تمام احادیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری و مسلم کی نہایت ہی مستند. اب میں بہشتی زیور میں سے فضائل قرآن پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت چاہے کوئی تم میں کا اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا تو چاہیے کہ قرآن پڑھے. سبحان اللہ، کس قدر اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ قرآن پاک سے لگاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے کہ یہ ایسا ہے گویا حق تعالیٰ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. اللہ زیادہ غنی لوگوں میں قرآن کے اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی قرآن کو رکھا. مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں. یہ حقیقت جب کھلے گی, جب آنکھ بند ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی ہی میں اس کی حقیقت عطا فرما دے. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پر عمل کرنے کی برکت سے حق تعالیٰ باطنی غنا مرحمت فرماتے ہیں اور ظاہری کشائش بھی میسر ہوتی ہے. چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کثرت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آتا تھا دنیاوی حاجتوں کے لیے. سو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد سے کہ جا اور پڑھ خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید. سو چلا گیا وہ مرد, پس نہ پایا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یعنی کافی عرصے تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے اور آپ اس کے شاکی ہوئے, یعنی اس وجہ سے شکایت فرمائی کہ تمہاری ہم کو تلاش تھی, بغیر اطلاع کہاں چلے گئے. جب کوئی کثرت سے آمد و رفت رکھتا ہے تو پھر دفتن آنا چھوڑ دے تو انسان کو فکر ہو ہی جاتی ہے کہ نہ معلوم کہاں چلا گیا, کس حال میں ہے. سو اس نے جواب میں عرض کیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں وہ چیز پا لی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے غنی اور بے پرواہ کر دیا. یعنی قرآن مجید میں ایسی آیت مل گئی جس کی برکت سے میری نظر مخلوق سے ہٹ گئی اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ ہو گیا. تمہارے پاس دنیا کی حاجت کے لیے آتا تھا, اب آ کر کیا کروں. غالباً مراد اس سے اس قسم کے مضامین ہوں گے جو اس آیت میں مذکور ہیں, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, یعنی تمہاری روزی آسمان ہی میں ہے اور جس چیز کا تم وعدہ کیے گئے ہو وہ بھی آسمان ہی میں ہے, یعنی تمہاری روزی وغیرہ سب کاموں کا بندوبست ہمارے ہی دربار سے ہوتا ہے. پھر دوسری طرف متوجہ ہونے سے کیا نتیجہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ افضل عبادت قرآن کی قرأت ہے, تمام تسبیحات سے بہتر قرآن پاک کی تلاوت ہے, اور تمام قرآن پاک کی قرأت سے بہتر نماز میں قرآن پاک کی قرأت ہے. حدیث میں ہے کہ تعظیم کرو قرآن کے یاد رکھنے والوں کی, جس نے ان کی تعظیم کی بس بے شک اس نے میری تعظیم کی. یعنی جو قرآن پاک کا معلم ہو اس کا ادب اور اس کی تعظیم کرنے سے گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی اس نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی. حدیث میں ہے تمہیں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھایا اور عمل کیا اس چیز پر جو اس میں ہے, یعنی اس کے احکام پر عمل کیا, پہنائے جائیں گے اس کے والدین کو تاج قیامت کے دن, جس کی روشنی زیادہ عمدہ ہوگی آفتاب کی روشنی سے دنیا کے مکانوں میں, جبکہ وہ آفتاب تم میں ہو. یعنی دنیا میں جبکہ تمہارے گھروں میں آفتاب روشن ہو, جیسی اس کی روشنی ہے اس سے بڑھ کر اس تاج کی روشنی ہوگی. بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے خود عمل کیا اس پر, یعنی قرآن پاک پر جس نے عمل کیا اس پر کیا کچھ بڑا درجہ ہوگا کہ جب اس کے طفیل اس کے والدین کو یہ رتبہ عنایت ہوا. یہاں پر ایک بات خاص قابل ذکر ہے کہ اکثر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے فضیلت قرآن پاک میں کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا, لیکن اس حدیث پاک کا ایک جز جو ہے وہ بیان سے بھول جاتا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا, کیونکہ جس نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر تو بڑی سخت وعیدیں ہیں. لہٰذا حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھایا یا پڑھا اور عمل کیا اس چیز پر اس کے لیے ہے. یہ حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا پھر خیال کیا کہ کوئی خدا کی مخلوق میں سے اس نعمت سے بڑھ کر نعمت دیا گیا ہے جو اس کو ملی ہے, سو بے شک حقیر کر دیا اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے پڑھا کیا ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے تو اتنی عظیم الشان دولت قرآن پاک عطا فرمایا, تو جس نے اب قرآن پاک کو حاصل کیا اور پھر اس کے مقابلے میں کسی امیر مالدار کو دیکھ کر اس کی مالداری پر لالچ کیا تو اس نے قرآن پاک کو نعوذ باللہ حقیر کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے مال کو حقیر فرمایا ہے تو مال کو اس نے بڑھا دیا اس چیز کو جسے اللہ نے حقیر کیا ہے. نہیں زیبا ہے قرآن جاننے والے کو تیزی کرنا اس شخص سے جو تیزی کرے, اور نہ جہالت کرنا اس شخص سے جو اس سے جہالت کرے. یہ قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں سے جھگڑے وغیرہ نہ کریں اور جہالت کی باتیں نہ کریں, اور ایسا نہ کرے لیکن معاف کرے اور درگزر کرے بسبب عزت قرآن کے. جن کے سینوں میں قرآن ہے اہل علم اور قرآن جاننے والوں کو چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں سے قرآن کے علم کو اعلیٰ اور افضل سمجھیں. اگر انہوں نے قرآن کے علم سے بڑھ کر کسی چیز کو سمجھا تو جس چیز کو خدا نے بڑا کیا تھا اس کو حقیر کر دیا, اور حاکم جس چیز کو بڑا کرے اس کا حقیر کرنا کس قدر بڑا جرم ہے. اور اہل قرآن کو چاہیے کہ لوگوں سے جہالت اور بد اخلاقی سے پیش نہ آویں کہ قرآن کی عزت اور عظمت اسی بات کو چاہتی ہے, اور اگر ان سے کوئی جہالت کرے تو اس کی جہالت کو وہ معاف کر دیں. حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پاک زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں سے اور زمین سے اور ان لوگوں سے جو ان آسمان اور زمین میں ہیں. یعنی قرآن مجید کا درجہ تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے اور قرآن مجید خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. کس قدر فضائل میں پڑھوں کہ ایک ایک فضیلت سے روح معطر ہو جاتی ہے, روح خوش ہو جاتی ہے, اور خدا تعالیٰ سے ہمیں بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن عظیم کی حقیقت بھی عطا فرما دے, اس کی حکمتیں بھی عطا فرما دے, اس کے اسرار و حکم سے ہم سب کو سیراب فرما دے, اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تفسیر اور اس کے معنی سمجھے اور اس پر عمل نہ کیا تو دوزخ نے اپنا ٹھکانہ بنایا. یعنی قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنا بہت بڑا سخت گناہ ہے, مگر جاہل لوگ خوش نہ ہوں کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں, سو ہم اگر اس کے احکام پر عمل نہ کریں گے تو کچھ مضائقہ نہیں, اس لیے کہ ایسے جاہل کو دو گناہ ہوں گے, ایک علم حاصل نہ کرنے کا, دوسرا عمل نہ کرنے کا. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے سنا ایک حرف خدا کی کتاب سے باوضو لکھی جائیں گی اس کے لیے 10 نیکیاں, یعنی 10 نیکیوں کا ثواب, اور دور کر دیے جائیں گے اس کے 10 گناہ, اور بلند کیے جائیں گے اس کے 10 درجے. یہ ایک حرف پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ باوضو اگر اس نے پڑھا تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ مٹیں گے اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے ایک حرف کے اوپر. اور جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب سے نماز میں بیٹھ کر, یعنی جب کہ نماز بیٹھ کر پڑھے, اور نماز نفل مراد ہے کیونکہ فرض نماز میں بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں, قیام فرض ہے. یہ عورتوں کے اندر کافی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ذرا سا درد ہوا ٹانگوں میں یا طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لی, فرض نماز جائز نہیں ہوئی, جائز نہیں ہے جب تک کہ کوئی خاص معذوری نہ ہو جائے کہ وہ ڈاکٹر, دیندار ڈاکٹر کہہ دے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نقصان دہ ہوگا, اس وقت تک بغیر عذر کے بیٹھ کر فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر, لیکن ثواب اس کا آدھا ہوگا. اگر عذر کے ساتھ پڑھے گا تو آدھا ہوگا, اور اگر بغیر عذر کے پڑھے گا, یعنی عذر کے ساتھ پڑھے گا تو یعنی کوئی معذور آدمی ہے تب تو اس سے پورے ثواب کی امید رکھیں, لیکن اگر بغیر معذوری کے کوئی بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا. اس لیے سو عذر کے ساتھ جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہونے کے برابر ثواب ملتا ہے. ہاں نفل نماز بھی اگر کسی عذر سے بیٹھ کر پڑھے تو کھڑے ہونے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب سے نماز میں بیٹھ کر تو لکھی جائیں گی اس کے لیے 50 نیکیاں, یعنی اس قدر نیکیوں کا ثواب, اور دور کر دیے جائیں گے اس کے 50 گناہ, اور بلند کیے جائیں گے اس کے لیے 50 درجے. دیکھیے نماز میں پڑھنے کا, الحمدللہ نماز پڑھتے ہی ہیں تو ہر ہر حرف پر 100 100 نیکیاں, 50 50 نیکیاں, اور گناہ بھی مٹ رہے ہیں اور درجے بھی بلند ہو رہے ہیں. سوچئے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں وہ کس قدر نادانی کرتے ہیں, اور جو بالکل نماز نہیں پڑھتے وہ کس قدر محروم ہیں. قیامت کے سب سے بڑے محروم وہ لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے. اور جس نے پڑھا اللہ کی کتاب سے ایک حرف کھڑے ہو کر لکھی جائیں گی اس کے لیے 100 نیکیاں, اور دور کیے جائیں گے اس کے 100 گناہ, اور بلند کیے جائیں گے اس کے 100 درجے. اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کو ختم کیا, لکھے گا اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے ایک دعا جو فی الحال مقبول ہو جائے یا بعد چندے مقبول ہو، یعنی اس کو ایک دعا کا حق دیا جائے گا، وہ چاہے دنیا میں مانگ لے تو اس کی وہ بھی مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ اس کو آخرت کے لیے رکھ دے تو آخرت میں جو مانگے گا اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، کہاں تک پڑھیں، بہت طویل باب ہے، جو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، قرآن پاک کی عظمت کو دلوں میں اتار دے۔ اب دو دعائیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، وہ مناجات مقبول میں ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے بڑے واسطے دے کر، جیسے کوئی بہت بڑی چیز مانگتا ہے اور بہت بڑی شخصیت سے مانگتا ہے تو کس قدر ادھر ادھر کے واسطے دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑے بڑے واسطے دے کر کیا چیز مانگی ہے، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی عظیم الشان دولت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے واسطے دے کر مانگی ہے۔ پہلے دعا پڑھوں گا پھر اس کا ترجمہ۔ یا رب یا رب یا رب، اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر، یا من لا شریک له ولا وزیر له، ویا خالق الشمس والقمر المنیر، ویا عصمت البائس الخائف المستجیر، ویا رازق الطفل الصغیر، ویا جابر العظم الكثير، ادعوك دعاء البائس الفقیر كدعاء المضطر الضریر، اسألوك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني۔ ترجمہ، یا رب یا رب یا رب، تکرار کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارنے میں، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، یا اللہ، اے کبیر، اے سمیع، اے بصیر، اے وہ کہ نہیں ہے شریک اس کا اور نہ کوئی مشیر اس کا، اور اے پیدا کرنے والے آفتاب اور مہتاب روشن کے، اور اے پناہ مصیبت زدہ ترساں پناہ جو کے، اور اے روزی پہنچانے والے ننھے بچے کے، اور اے جوڑنے والے ٹوٹی ہڈی کے، میں مانگتا ہوں تجھ سے مانگنا مصیبت زدہ محتاج کا تھا، مثل مانگنے بے قرار آفت زدہ کے، سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بوسیلہ بند ہائے عزت کے تیرے عرش میں سے، اور بوسیلہ رحمت کی کنجیوں کے تیری کتاب میں سے، اور بوسیلہ ان آٹھ ناموں کے جو لکھے ہوئے ہیں رخ آفتاب پر، یہ کہ کر دے تو قرآن شریف کو بہار میرے دل کی اور بشائش میرے غم کی۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیے ہیں، یہ در حقیقت امت کو سکھانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس دولت سے مالا مال تھے ہی، یہ امت کو سکھانا ہے اور اس سے ترغیب دینا ہے کہ کس قدر یہ بڑی دولت ہے قرآن عظیم کی، جس کو کتنے بڑے بڑے واسطے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اب یہ دوسری دعا پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسیٰ نجیک و عیسیٰ روحک و کلمتک و بکلام موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داود و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بکل وحی اوحیتہ او قضاء قضیتہ او سائل اعطیتہ او فقیر اغنیتہ او غنی افقرتہ او ضال ہدیتہ و اسألک باسمک الذی وضعتہ علی الارض فاستقرت وعلی السماوات فاستقلت وعلی الجبال فرست و اسألک باسمک الذی استقر به عرشک و اسألک باسمک الطاہر المطہر المنزل فی کتابک من لدنک و باسمک الذی وضعتہ علی النہار فاستنارا وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ، میں مانگتا ہوں تجھ سے بطفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو خود اپنا واسطہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، سب سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا واسطہ کون سا ہوگا، اور حضرت ابراہیم کے جو تیرے خلیل ہیں،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تیرے کلیم ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح اللہ ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں، اور بطفیل کلام حضرت موسیٰ کے، اور انجیل حضرت عیسیٰ کے، اور زبور حضرت داؤد کے، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن جو سب سے بڑی دولت ہے اس کا بھی واسطہ، سب سے بڑی چیز جو ہے کائنات کی اس دولت کا واسطہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. وَبِكُلِّ وَحْيٍ أَوْحَيْتَهُ، کہ اور بطفیل ہر وحی کے جس کو تو نے بھیجا ہو، اور ہر حکم کے جس کو تو نے جاری کیا ہو، اور بذریعہ ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو، اور ہر محتاج کے جس کو تو نے تونگر کیا ہو، اور تونگر کے جس کو تو نے محتاج کر دیا ہو، اور ہر گمراہ کے جس کو تو نے ہدایت دی ہو. اور مانتا ہوں میں تجھ سے بطفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا تو ٹھہر گئی، اور آسمانوں پر رکھا تو تھم گئے، اور پہاڑوں پر رکھا تو جم گئے. اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس تیرے نام کے کہ ٹھہرا ہوا ہے اس سے عرش تیرا. اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس تیرے نام کے، پاک ہے اور ستھرا ہے جو تیری کتاب میں تیرے یہاں سے اتارا گیا. اور بطفیل اس تیرے نام کے جس کو تو نے دن پر رکھا تو روشن ہو گیا، اور رات پر رکھا تو اندھیری ہو گئی. اور بطفیل تیری عظمت کے اور تیری بڑائی کے، اور بطفیل تیرے نور ذات کے، یہ کہ نصیب کرے تو مجھے قرآن عظیم، اور پیوست کر دے اسے میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری سنوائی میں، میری بینائی میں، اور اسی پر عامل بنا دے میرے جسم کو اپنی قدرت اور قوت سے، کیونکہ نہیں ہے پھرنا معصیت سے، اور قوت عبادت کی مگر تیرے ذریعے سے. دیکھیے کس قدر بڑے بڑے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پیش کیے، اور مانگا کیا ہے؟ قرآن عظیم. جو ہمارے یہاں یہ ہے کہ حافظ قرآن بن کر سمجھتے ہیں کہ بس وہ ساری فضیلتیں ہم کو مل جائیں گی، جبکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس کے حلال کو حلال جاننا اور اس کے حرام کو حرام جاننا اور اس پر عمل کرنے سے یہ تمام فضیلتیں ہم کو حاصل ہوں گی. اور جو آدمی اس سے پہلو تہی کرے گا، چاہے وہ حافظ قرآن ہو چاہے وہ حافظ قرآن نہ ہو، لیکن قرآن پاک کو پڑھنا، اچھی طریقے سے سیکھنا، اور اس کے احکامات کو سیکھنا، اور اس کے فرائض اور واجبات کو سیکھنا، اور ان میں جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کراہت فرمائی ہے، منع فرمایا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اور جس شخص نے اس میں کوتاہی کی تو اس کی بڑی پکڑ کا اندیشہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی اور تم نے اس کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک کی پوری پوری عظمت اور محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کو سیکھنا، اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھنا بھی عطا فرمائے، اور اس کے احکامات کو جاننا، اس کے حلال کو جاننا، اس کے حرام کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سنتوں کی کتاب پڑھی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے نماز کی سنتوں سے متعلق کہ خواتین کی نماز کا طریقہ مردوں کی نماز سے کچھ فرق ہے. تو لہٰذا اس زمین میں حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، خواتین کا طریقہ نماز. تو ہمارے یہاں بھی الحمدللہ وہ میں نے منگوا لی ہے یہاں، تو اس میں سے جس کو چاہیے ہو اپنے اپنے گھروں کو لے جائیں. تو ابھی یہاں ہمارے پاس پہنچی ہے، تو اتوار کو انشاءاللہ ہمارے گھر پہ بھی رکھ دیں گے اور اس میں سے جو چاہے وہ لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك من أهل القبور. رواه البخاري. حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو، یعنی میرے دونوں مونڈوں کو پکڑا، جیسا کہ حسب عادت شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے وقت پکڑتے اور فرمایا، تو دنیا میں اس طرح رہ گویا تو ایک مسافر ہے، بلکہ تو راہ کا گزرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو ان مردوں میں سے شمار کر جو قبروں کے اندر ہیں۔ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف میں او معنی میں بلکہ ہے، اور بلکہ قریب بلکہ ترقی کے لیے آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسافر تو کہیں کچھ دیر یا کچھ دن کے لیے ٹھہر بھی جاتا ہے، لیکن راستہ عبور کرنے والا تو کسی چیز سے دل نہیں لگاتا۔ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ جس طرح موت کے سبب تمام تعلقات دنیا سے علیحدگی ہو جاتی ہے، اہل اولاد رشتہ دار دوست آشنا مکان کاروبار سے، اسی طرح مومن زندگی ہی میں دل کو حق تعالیٰ کی محبت سے اس طرح معمور کرتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ رہتا ہے۔ جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشانے محبت کو کوئی کیا جانے۔ جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشانے محبت کو کوئی کیا جانے۔ ہمارے حضرت ہی کا شعر ہے، دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اور خود کو اور تمام اہل و عیال اور دولت اور مکان وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھتا ہے۔ نہ تو اس کے ہونے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ خدا کو بھول جائے اور ان کے لیے حرام اور مکروہ فعل کرنے لگے، اور نہ ان کے جانے سے اتنا غم کرتا ہے کہ آخرت سے غافل ہو جائے یا حق تعالیٰ کی طرف سے شکایت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اپنی خواہشات نفسانیہ سے منہ پھیرتا ہے اور دل میں اس کے کوئی مطلوب اور محبوب اور مقصود سوائے حق تعالیٰ شانہ کے نہ ہو، اور موت کے سبب تو مجبوراً گناہ نہیں کر سکتا، لیکن زندگی میں اختیار ہوتے ہوئے گناہ کو ترک کرتا ہے اور صبر اور مجاہدے سے بس ایسا شخص گویا کہ مردوں کے مشابہ ہے تارے کے دنیا ہونے میں۔ اور یہی شرح ہے موتو قبل ان تموتو کی، ترجمہ موت اختیار کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ بس اختیاری موت کا مفہوم یہی ہے کہ جس کی تشریح اوپر ہوئی، یعنی اپنے ارادے اور اختیار کو حق تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے گزشتہ روز رکوع کی 8 سنتیں بتائی گئی تھیں، آج سجدے کی 12 سنتیں ہیں۔ سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد جب زمین پہ سجدے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے گھٹنے زمین پر ٹکنے چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، یہ سب مردوں کے لیے ہیں۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ اگر رکعت 2 سجدے ہو چکے اور رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں تو پھر سب سے آخر میں گھٹنے اٹھیں گے، اور جب سجدے 1 سجدہ کر کے بیٹھ رہے ہیں تو اس میں سجدے میں اٹھنے میں پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، اور پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر گھٹنے، آخر میں اگر رکعت پوری کرنی ہو۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز بلکہ پوری زندگی کو سنتوں کے مطابق بنا دے۔ نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 19، بخاری میں بعد ذکر بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کی جانے کے روایت ہے کہ پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر دن میں فرض کی گئیں، اور ایک روایت میں بعد ملاقات ابراہیم علیہ السلام کے ہے کہ پھر مجھ کو عروج کرایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آواز جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے سنی، سو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ دعا کر لیجئے کہ جو کچھ ہم نے عرض کیا اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور قرآن پاک جیسی عظیم الشان دولت کو کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر جو اعمال مثبتہ ہیں اللہ تعالیٰ احکام فرائض اور واجبات جو بھی قرآن پاک میں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر پورے پورے عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اس کی منہیات یعنی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے 100% اجتناب کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت سے مالا مال فرمائے اس کے اسرار و حکم سے مالا مال فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے حدیث پاک میں سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص کی سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی سورہ کافرون کی سورہ تکاثر کی معوذتین کی سورہ یاسین شریف کی سورہ تبارک الذی کی کس قدر فضیلتیں ہیں کس قدر فضیلتیں ہیں کس قدر فضیلتیں ہیں تو جو انسان پورا قرآن پڑھتا رہتا ہے تواتر کے ساتھ مسلسل تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ساری کی ساری فضیلتیں اور دولتیں اور برکتوں کو سمیٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے اور جن سورتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کے لیے فرمایا یا آیتیں مثلا سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنے کے لیے فرمایا اور اس کی فضیلت یہ بتلائی کہ جو شخص صبح کو ان کو پڑھ لے گا تین بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین بار پڑھنے کے بعد یہ آیات آخری آیات پڑھ لے گا سورہ حشر کی تو اس کو جب وہ جس دن وہ مر جائے اگر مر جائے گا صبح پڑھے گا تو شام تک اگر انتقال کر جائے گا تو شہید کی موت مرے گا اور اسی طرح شام کو پڑھے گا تو صبح کے دوران اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید کی موت مرے گا اور 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے جتنی بھی فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک جس نے پڑھایا اور جس نے پڑھا اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور پڑھانے والا خوب خوب شکر ادا کرے جس کو بھی قرآن پاک پڑھانے کی توفیق ہے اور جس کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق ہے اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرنے کی توفیق ہے دین کی بات کرنے کی توفیق ہے ہم سب کے ذمے واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت 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 زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام میں لگایا اکڑ نہ کریں ناز نہ کریں ناز کو نہ آنے دیں بلکہ نیاز کریں اللہ تعالیٰ سے عاجزی برتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جہاں اتنے لوگ کہیں سینماؤں میں پڑے ہیں کہیں شراب خانوں میں پڑے ہیں کہیں بدکاریوں کے اڈے میں پڑے ہیں کہیں غفلت میں پڑے سو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عظیم شان خدمت میں لگایا جس کے ہم اہل بھی نہیں ہیں اور اے اللہ ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں لیکن آپ نے محض اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اس نیک کام میں لگایا پر سیکھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی تو اے اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما لیجیے اور اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اے اللہ جو پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں اے اللہ ان کو خوب کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما اور اس سے خاص قلبی لگاؤ ہم سب مسلمانوں کو عطا فرما خوب قلبی لگاؤ دل و جان سے اس کو پڑھنے محبت کے ساتھ پڑھنے عظمت کے ساتھ پڑھنے اور اے اللہ ایسی طرح پڑھنے کہ ہم اس طرح پڑھیں کہ گویا اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک سن رہے ہیں سامنے ہے اللہ تعالیٰ اور سن رہے ہیں بلکہ گویا کیا کہ انسان واقعی جو تلاوت کرتا ہے قرآن پاک پڑھتا ہے یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے دلوں کا حال کہ کس محبت سے ہم پڑھ رہے ہیں کس عظمت سے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم خوب محبت اور عظمت سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرما اور اس کے احکامات کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ سب کے سب کو قبول فرما اور ہم میں سے اس کی خیر و بھلائی سے کسی کو بھی محروم نہ فرما مالا مال فرما دے اور اللہ ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ہم سے اب تک جو قرآن پاک سے متعلق کوتاہی ہوئی اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے اور آئندہ اس کی ہر ایک ایک حرف کی قدر کی توفیق نصیب فرما اور اس کی اصل قدر یہی ہے کہ اس کے احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما اور اللہ جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، اور اللہ آپ حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، جنت کا شوق نصیب فرما، نیک اعمال کا شوق نصیب فرما، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ جس بچی نے قرآن پاک ختم کیا ہے اے اللہ اس کو اس کے والدین کو تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، اور جس نے پڑھایا ہے اے اللہ اس کو بھی دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں اور نعمتیں عطا فرما، دونوں جہان میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اس عظیم الشان نعمت سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اس کی تمام خیریں اور بھلائیوں کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے فضل سے آپ کے کرم سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اے اللہ اس سے محروم نہ فرما، اور اے اللہ اس کی جتنی خیر و برکتیں اور بھلائیاں ہیں ہم سب کو عطا فرما، اور اے اللہ ختم قرآن پاک کے بعد اے اللہ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اے اللہ اس موقع پر آپ قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ دنیاوی ہو اخروی ہو سب اے اللہ سب کی سب کو اپنے فضل سے خزانے غیب سے اس کو بامراد فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین فی رحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔